بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی سر جو آپ کا سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تھے تو کیا لوگ اس وقت صحیح اسلام پہ تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ابھی جو ہے وہ یعنی دور جو ہے وہ قریب ہی تھا ابراہیم علیہ السلام کا دور جو ہے قریب ہی تھا سسر ایسے ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شام میں بھیجا تھا اور اس وقت یہ سفر اس طرح نہیں ہوتے تھے علاقے جیسے ابھی ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام شام کے علاقے میں اور فلسطین کے علاقے میں تھے جہاں یہ قوم کنعان میں آباد تھی جہاں یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ آباد تھے تو وہاں پر تو یقیناً اسلام تھا لیکن مصر میں ایسا نہیں تھا مصر میں جو ہے وہ جو ہے یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے مقرب ہوئے جو مصر کا بادشاہ تھا تو وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے اس دین کی طرف جو ہے راغب ہوئے تھے اور پھر جیسے کہ قرآن مجید نے جو ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ جب بھائی آتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ گویا کہ مصر کی یعنی حکومت قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل کہ بھائی آ کے یا ایھا العزیز کے نام سے پکارتے ہیں تو اس سے یہ بھی دلیل لی گئی ہے کہ بعد میں یوسف علیہ السلام ہی کے پاس مصر کی حکومت آ جاتی ہے اور پھر اس وجہ سے وہاں پہ اسلام پھیلا اور اس سے پہلے وہاں شرک موجود تھا بتوں کی عبادت موجود تھی اس لیے تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی جو نصیحت ان کی واس بتائی گئی ہے اس میں یہ تھا کہ وہ شرک کا جو ہے ورت کرتے ہیں اور اسلام کو تقویت دیتے ہیں تو یہ جو ہے یعنی اس میں ایسا کہنا مشکل ہے کہ بالکل پوری طرح اسلام تھا جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہے دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ امراۃ العزیز جو بیوی تھی جسے زلیخا کہا جاتا ہے اس نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف پھسلایا تھا اس کے ساتھ دوسری عورتوں کو بھی جب انہوں نے بلایا تھا تو دوسری عورتیں بھی اس کے ساتھ یعنی اس کی ہم رائے میں اس کی چونکہ شامل ہو گئی تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام جب اس عورت نے کھل کر کہہ دیا تھا ان کے سامنے کہ میں نے اس سے جو مانگا ہے اگر وہ یہ نہیں دے گا تو یہ جو ہے وہ جیل میں جو ہے ڈالا جائے گا اور یہ کیا جائے گا یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً یعنی واقعتاً ایسا جو ہے وہ دوسری عورتوں کا بھی کوئی رائے تھی یا اس طرح کر کے تھا تو ایسا ہو سکتا ہے اور جب بعد میں برات ظاہر کی گئی تو ان عورتوں نے شامل ہو کے سب عورتوں نے کہا تھا کہ جی ہاں ہم نے نہیں ہمارا ہی قصور ہے وہ جو ہے بالکل صحیح تھے اس کا مطلب ہے یقیناً عورتوں کا کوئی نہ کوئی اس میں دخل ضرور تھا تیسرا جو سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والدین کیا زندہ تھے اس وقت والدہ بھی کیا زندہ تھی یا نہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی والدہ زندہ نہیں تھی بلکہ ان کی جو ہے وہ خالہ تھی جس نے جو ہے انہیں جو ہے وہ تربیت دیا تھا اور وہ جو ہے یعنی محترم تھی اور وہ جو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے یعنی سنبھالا تھا اور وہ جو ہے یہ اور اس وقت جو ہے یعقوب علیہ السلام کا اپنی یعنی یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور جو اس کی بہن تھی جو خالہ لگتی تھی یوسف علیہ السلام کی اس سے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا تو وہ جو خالہ ہیں وہ مصر میں ساتھ آئی تھی اور اس طرح کر کے اس خالہ کو پر جو ہے اس طرح کر کے والدین کا لفظ بولا گیا ہے تو یہ جو ہے تاریخ میں اس طرح کر کے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جزاک اللہ صلی اللہ سورہ یوسف آیت نمبر 160 کی روشنی ڈھیل دیں کتنے 160 جی 106 نمبر جی یہ آیت جو ہے اللہ کو ذرا خیر دے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, یہ آیت ہے. اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شرک کرتے ہیں اور وہ ایمان جو ہے وہ نہیں لاتے ہیں بلکہ اللہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ کر رہے تھے. وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اصل میں آیت کا سیاق و سباق تو میرے بھائی یہ ہے. پہلے تو اس کا جو صورت میں سیاق و سباق وہ ہے کہ ان مشرکین کے بعد بات ہوتی ہوئی کہ اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں. اور چونکہ ذرا اس بات کو میں ذرا آیت کے سیاق و سباق سے پہلے بات کرتا ہوں, پھر آپ کو جو ہے جو اس کا مفہوم ہے شاید اس میں اس کا بھی بتا دوں کہ آیت کا سیاق و سباق چونکہ لوٹ رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف, کہ مشرکین مکہ جو بظاہر اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنے بتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, یہ مشرکین مکہ تھے. مشرکین مکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے, اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی بناتے تھے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ اللہ پر ایمان لانا ان کا جو ہے وہ کوئی اس میں نہیں ہے, بلکہ اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو لاتے ہیں وہ بھی ان میں سے اکثر جو ہیں یہ اللہ کے اوپر جو ان کا ایمان ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ یہ شریک جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ, اللہ پر جو یہ ایمان لا رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ اللہ پر ایمان لانا ہی ان کا جو ہے وہ مشرکین ہوتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ, اور جو ان کے اکثر اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, نہیں وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں مگر وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک مشرک جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں. یہ ہے آیت کا سیاق و سباق. یہ جو عموماً اس کے بارے میں یہ آیت کا جو مین یہاں اس صورت میں جو بیان ہے وہ ہے, لیکن چونکہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے رہنمائی ہے, تو اس آیت کا یہ بھی مفہوم یقیناً ہے کہ جو لوگ اللہ یعنی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی انہی مشرکوں کی طرح ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے یقیناً, ایسے یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نام اللہ کا لیں گے, اللہ پہ ایمان لانے کا نام لیں گے, لیکن ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ شرک جو ہے اللہ کے ساتھ کر رہے ہوں گے. تو یہ یقیناً اس آیت سے ایسا مفہوم جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاکم اللہ احسن جزا. جی, اور میں دوبارہ بتا دوں یہ دیکھیں آج کل کے مسلمانوں میں ہم یہ ایک جرنلی چیز بات کر سکتے ہیں, کسی کی نامزد کر کے کہنا تو صحیح نہیں. ساتھ شرک کرنا, قبروں پہ جانا, غیر اللہ سے امیدیں لگانا, نظر و نیاز غیر اللہ پہ دینا, اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا سمجھنا, یہ سب شرک ہے. اب بہت سے لوگ جو ہے وہ اسلام کا نام لے کے جو ایسا کرتے ہوں گے تو یقیناً یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو برحال آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آج جتنے ہینڈ ریز ہیں صرف اتنے سوال کر لیجئے. صرف آج کے دن میں آپ لوگوں سے تھوڑے سوال لوں گا, کے بعد انشاءاللہ کل سے آپ لوگوں کو اجازت ہوگی. جی سسٹر فوزیہ, جنہوں نے ہینڈ ریز کی آپ سوال کر لیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ جاریہ میرے بدن میں یہ ہے اور سنا ہے کہ مطلب جو جاتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, لیکن پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم زندہ کے لیے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے یا بچے اپنے پیرنٹس کے لیے جو زندہ ہیں اور ہسبینڈ کے لیے. سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہم عید کی نماز پہلے دیتے ہیں تو جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ابھی پیٹ میں ہے تو اس کو ہم کو دینا چاہیے یا نہیں؟ سر میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مسجد تحیت المسجد کے جو نفل ہے تو وہ زہر مغرب اور عشاء میں جو نفل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, لیکن فجر اور عصر کیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں سر رہنمائی کیجیے. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, پہلا سوال یہ ہے کہ زندہ کے لیے صدقہ جاریہ کرنا, تو زندہ کے لیے صدقہ جاریہ زندہ خود اپنے لیے بنا سکتا ہے نا؟ صدقہ جاریہ کا مطلب زندہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ زندہ آدمی خود اپنے لیے کوئی مسجد بنوا دیتا ہے, کوئی اور چیز اس طرح کر دیتا ہے, کوئی دوسروں کے لیے فائدہ پانی کی کوئی چیز بنا دیتا ہے, کوئی دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی رفع عامہ کا کام کر دیتا ہے. تو یہ صدقہ جاریہ زندہ کے لیے ہی ہے. ضروری نہیں کہ اس کا ثواب تب شروع ہوگا جب وہ فوت ہوگا, ابھی سے ہی اس کا ثواب اس کا شروع ہو گیا جب اس نے دیا. اب ایک دوسرے کی طرف سے بنانا تو ایسا زندگی میں نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر آپ دوسرے کا پیسہ ہے تو وہ جو ہے وہ دوسرا آپ کہے کہ یار آپ کو میں دینا چاہتا ہوں, آپ یہ کر دو, کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی لنک ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ اولاد فوت ہونے کے بعد خالص اپنی طرف سے والدین کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن زندہ ہونے کے میں صدقہ جاریہ تو آپ بنا سکتے ہیں اپنے لیے. صدقہ جاریہ تو آپ اپنے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو انسان پیسہ اپنا لگائے گا کسی ایسی چیز میں, کسی مسجد میں قرآن مجید لے کے رکھ دیتے ہیں, کوئی مسجد بنا دیتے ہیں, کوئی مدرسہ بنا دیتے ہیں, اس طرح کی جو چیز بھی آپ بنائیں گے وہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ ابھی بنایا ہے, ابھی سے ثواب شروع ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد ہی شروع ہوگا, وہ تو ابھی سے شروع ہو گیا, مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو دیتا رہے گا. لیکن زندہ ہونے میں کام کروں بناؤں میں اور کہوں جی یہ اس کا ثواب میرے بھائی کو ملے گا وہ بھی زندہ ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہاں بھائی کو آپ دے دیں اور اسے کہیں کہ وہ بنوا دے تو ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے. آپ اپنے بھائی کو ہدیتاً دے دیں, ایک چیز دے دیں اور وہ اس کا صدقہ جاریہ بنوا دے کہ یہ میں آپ کو ہدیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس کو وہاں پہ لگاؤ, یہ میں آپ کو ہدیہ اس لیے بہن کو دے رہا ہوں کہ یہ وہاں پہ لگا دے, یہ میں ہدیہ اپنے بھائی کو اس لیے دے رہی ہوں کہ فلاں جگہ پہ لگا دے. تو ایسا ہو سکتا ہے آپ ذریعہ بنے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا, اس نے آگے وہ کر دیا تو اس کو بھی وہ ثواب ملے گا, ایسا ہو سکتا ہے زندگی میں ہو سکتا ہے. لیکن جو یہ نہیں تصور ہے کہ صرف فوت ہونے کے بعد ہی ہوگا, پہلے نہیں ہوگا, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے وہ بچے کی طرف ہوتا ہے جو عید کی رات ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے, جو پیٹ میں ہے اس کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. دنیا میں جو آ گیا ہے عید کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ جو ہے اس کا جو ہے وہ ہے جی, یعنی عید کے چاند کے طلوع سے پہلے پہلے جو دنیا میں آ گیا ہے, یا عید کی نماز سے پہلے پہلے بتایا جاتا ہے, عید کی نماز سے پہلے پہلے تو جو دنیا میں آ گیا ہے اس کو جو ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر ہوتا ہے, جو ابھی تک پان پیٹ میں ہے اس کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. تیسرا جو سوال ہے تحیت المسجد کا, پہلے نمبر پہ تو تحیت المسجد کی جو اصل ویلیو ہے وہ سمجھیں. یہ جو دو نفل ہیں وضو کے, جو دو نفل ہیں وضو کے یا دو نفل ہیں مسجد میں جانے کے, یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے, پہلے یہ سمجھیں. یہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد مسجد کے احترام کے لیے کسی بھی صورت میں دو رکعتوں سے پہلے بیٹھنا منع ہے. اب اگر ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے جو ہے اپنی سنتوں کی نماز نیت شروع کر دی ہے, اس کی نیت کر کے شروع کر دیا, یا مسجد میں داخل ہوا اور فرض نماز شروع کر دی ہے, تو اس میں آٹومیٹک اسے تحیت المسجد کا ثواب مل گیا. اگر ایک انسان نے وضو کیا ہے اور وضو کے بعد وہ اپنی فرض نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں خود بخود جو ہے وہ ثواب مل گیا, اس کا تحیت المسجد یا وضو کا ثواب مل گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز کے ٹائم پہ وضو کیا ہے تو پہلے دو رکعت وضو والے پڑھیں, پہلے جو ہے وہ دو رکعت وضو کے لیے جو ہے وہ ادا کریں کہ یہ جو ہے وضو کے لیے جو ہے میرے ہیں تحیت الوضو ہیں, اور پھر اس کے بعد دو سنتیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد دو فرض. ایسا نہیں ہے. جو ہی آپ وضو کر کے فجر کی دو سنتیں پڑھیں گی یا پڑھیں گے تو اس میں خود بخود جو ہے خود بخود یعنی وضو کے دو نفلوں کا ثواب مل جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ وضو کے بعد دو رکعتوں کا وجود آنا چاہیے, وہ کسی بھی صورت میں ہو, وہ کسی بھی صورت میں ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ لازم, اب کسی نے اثر سے پہلے وضو کیا ہے تو وہ اثر کے فرض جو اس میں پڑھ لے گا تو وہ جو ہی پڑھ لے گا تو وہ خود بہت اس کا ثواب مل جائے گا. تحیت المسجد کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے مسجد میں اگر کوئی داخل ہوا ہے اور فجر کی دو سنتیں پڑھ لیتا ہے تو اس میں تحیت المسجد کا ثواب خود بخود مل گیا, فرضوں میں شامل ہو گیا تو خود بخود مل گیا. یہ ہے تحیت المسجد کا مفہوم. اگر کوئی اور نماز نہیں پڑھنی ہے, کوئی اور چیز نہیں پڑھنی ہے اور پھر وضو کیا ہے یا پھر مسجد میں گیا ہے تو کم از کم دو رکعتیں جو ہے وہ ادا کر لے. یہ ہے وضو کے آداب میں سے اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عصر کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے یا فجر کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے, جب بھی مسجد میں جاؤ تو اس وقت بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں. اگر کوئی انسان عصر کے بعد مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ یعنی اگر وہ اس میں داخل ہونا چاہتا فجر کے بعد مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے. اب اس کے لیے حدیث موجود ہے کہ دو رکعت نفل پڑھ کے بیٹھے گا. جو منع ہے عصر کے بعد نفل کا پڑھنا یا فجر کے بعد جو منع ہے نفل کا پڑھنا, وہ اس نفل کا پڑھنا منع ہے جو خالص آدمی نے نفل کر کے پڑھنا چاہتا ہو. چلو یار میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹائم ہے, اٹھ کے چلو نفل پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ جو اس طرح کے نفل ہوتے ہیں, یہ والے جو کہ عصر اور مغرب کے ظہر اور عصر کے درمیان جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, رات جیسے آپ کو نفلوں پڑھنے کی اجازت ہے جیسے مرضی, اس طرح کر کے عصر کے بعد یا فجر کے بعد جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو تحیت المسجد کوئی ایسا نفل خاص موقع کا نفل آ جاتا ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, عصر کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں, فجر کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. باقی جو تحیت المسجد یا وضو کا ہے اس کا مطلب یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے, بلکہ وضو کے بعد یا مسجد میں جانے کے بعد آپ جو بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں تو اس میں خود بخود وضو کے اور مسجد کے دو رکعتوں کا ثواب مل جائے گا. ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی وضو کرے, پہلے دو رکعت نفل جو ہے وضو کے پڑھے, پھر دو رکعت نفل جو ہے مسجد کے پڑھے, پھر دو رکعت جو ہے وہ فجر کی سنتیں پڑھے اور پھر دو فرض جو ہے پڑھے تو کہ جی یہ نماز تو اتنی رکعتیں ہو گئی ہیں. یہ مقصد نہیں ہے. جو ہی وہ وضو کر کے فجر کی سنتیں پڑھے گا تو خود بخود اس میں جو ہے وہ پیچھے والے مسجد کا یا اس کے وضو کرنے کا ثواب اس میں خود جو ہے مل جائے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو ذائقہ عطا فرمائے. جی سر, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ سکتے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال یہ کہ یہ اعجاز بھائی شاید بھول جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے. جی سر, جنہوں نے پرائیویٹ میں سوال کیا ہے ان کا سوال یہ ہے, پرائیویٹ کا مطلب یہ نہیں کہ اب لوگ بھیجنا شروع کر دیں, بس اتنا ہی ہے جو سوال آ گیا میں اس کو جواب دے رہا ہوں. نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ کچھ ہاتھ لگا اور اس کا دوسری عورت کا دوپٹہ کچھ نیچے گر گیا یا اس کو کچھ ہو گیا اور زبان سے نماز کے اندر یہ سوری نکل گیا, سوری, تو کیا جس نے غلطی سے زبان سے سوری کہہ دیا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو غلطی سے, یاد رکھ لیں اس کا جواب یہ ہے کہ غلطی سے اگر کوئی انسان نماز میں کلام کر لیتا ہے تو اس کا نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نماز جو ہے اس کی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے چھینک آئی اور ایک صحابی نے نماز میں ہی اس کو یعنی الحمدللہ تو نماز میں کہہ سکتے ہیں لیکن جواب میں اس نے کہا یرحمک اللہ, دوسرے نے اس کو اشارہ کیا کہ تو جو ہے چپ ہو جا نماز میں ہی, تو وہ کہنے نماز میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ میری طرف گھر گھر کے جو ہے وہ ایسا کر رہے ہو, تو نماز کے اندر ہی. پھر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ نماز میں کلام نہیں کی جاتی ہے, لیکن نماز میں جو کلام ہو گئی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نماز دوبارہ دہرا. تو غلطی سے اگر کوئی کلام ہو جائے جان بوجھ کے نہیں, غلطی سے اگر کوئی بھی ایسی کلام ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ نماز نہیں ٹوٹتی ہے. جزاکم اللہ احسن. جی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے. جی میرا خیال ہے کہ جی سسٹر آپ آ جائیں, اگر اجازت بھی نہیں آتے تو آپ آ جائیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ میری آواز آ رہی ہے. باقی سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی سسٹر ہیں وہ آج سوال نہیں کرے, سر نے پہلے کہہ دیا. تو اس لیے سسٹر زیبا یا جو بھی نام ہے آپ کا کال کر لیجیے گا, ان شاء اللہ سر کو دیر ہو رہی ہے. تو سر میں نے دو سوال ہیں سسٹرز کے. ایک سوال ہے سسٹر کا کہ مسجد میں وہ جاتی ہیں جب تراوی کے لیے, تو وہاں پہ خواتین کا کوئی ہلکا بات کر رہی تھی, تو آپ کا ریکارڈ کر کے ان کو سنوانا چاہتی ہیں اس مسئلے پہ, تو آپ پلیز اسے ایکسپلین کر دیجیے گا کہ نماز میں ان کا کہنا تھا کہ جو نماز میں پہلی تکبیر ہے وہ پہلے نماز کا حصہ نہیں تھی جب شروع کرتے ہیں نماز, تو وہ بعد میں نماز کا حصہ بنی کیونکہ لوگ بت چھپاتے تھے بازوؤں میں, تو اس کی وجہ سے وہ پھر نماز کا حصہ بنی. یہ ان کا سوال ہے, یہ وہ ریکارڈ کر کے مسجد میں سنانا چاہتی ہیں. دوسری دو سوال سے ٹیکسٹ میں ایک سسٹر کا سوال تو پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں, جنا ایف اے ایل کیو سی اگر ہے تو میں ان کو سوال کر رہی ہوں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی عمرہ کرتے ہوئے بال کاٹنا بھول جائے تو اس کو بعد میں دو دن کے بعد سیکنڈ ڈے یاد آئے تو وہ بال کاٹ لے, اور مطلب کھانا اگر دے دے اس کی بجائے, مطلب کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تیسرا سوال سسٹر نازیہ کا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا کسی دوسرے ملک میں تو کیا اسکائپ پہ اس کے جنازے سے پہلے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اسکائپ کے اوپر اس کی شکل کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ سوال ہے نا سسٹر جی. انہوں نے سر نے آج کہا ہے کہ اس کے بعد نہیں پوچھنا, تو اگر آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے تو اس لیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر کوئی بات نہیں ہے, میرا خیال ہے سسٹر زیبا کا یا بھائی ہے ان کا ہینڈ پہلے سے ریز تھا لیکن غلطی سے ان کا ہاتھ نیچے ہو گیا تھا, تو خیر ہے وہ پوچھ لیں. سسٹر آپ ہینڈ ریز کر لیں, آپ کر لیجئے. جی سسٹر زیبا یا جو بھی ہیں آپ ہینڈ ریز کر لیجئے, آپ سوال پوچھ لیجئے. اللہ آپ کو ذرا خیر دے, کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن بس صرف آج تھوڑا سا مسئلہ ہے, مجھے تھوڑا سا جلدی ہے, بس آئندہ نہیں ہوتا ہے. آپ پوچھ لیجئے میرے ان سوالوں کے بعد, آپ سوال پوچھ لیجئے. اللہ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. جی جی اجاز بھائی آپ تھوڑا سا رکھیے, آپ کو کافی ٹائم دیا. جی پہلا سوال پہلا سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ پہلے نماز کا حصہ نہیں تھا اور بعد میں نماز کا حصہ بنایا گیا, چونکہ لوگ اپنی بغلوں میں بت اٹھا کے آتے تھے اور اس سے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کو نماز کا حصہ بنایا گیا. جی یاد رکھ لیں کہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو آپ کے ایک اشارے پہ جان قربان کر دیتے تھے وہ آپ کے خلاف حکم کے خلاف اپنے بت جو ہے وہ بغلوں میں لے کے آتے ہوں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نمبر دو, جماعت فرض ہوئی ہے مدینہ منورہ میں اور بتوں کی پوجا وہ مکہ والے کرتے تھے, مدینہ والے اس طرح نہیں تھے. جب مدینہ میں آ کے آئے تو وہاں اسلام غالب آ چکا تھا اور مسجد نبوی جو ہے وہ مسلمانوں نے تعمیر کی تھی اور وہاں کسی کے بت کے اندر لانے کا تصور نہیں تھا. نمبر تین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی میں, سنن ترمذی میں, اور اسی طرح غالباً امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم, نماز شروع ہوتی ہے تکبیر اللہ اکبر سے اور نماز ختم ہوتی ہے السلام پہ. تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں بڑے زور اور حسر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نماز صرف اور صرف تکبیر سے ہی شروع ہوتی ہے, اور نماز جو ہے صرف اور جو ہے وہ تحلیل سلام پہ ہی جا کے ختم ہوتی ہے. اس الفاظ کا ترجمہ یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح روایت میں موجود ہے کہ التحریمها التکبیر, تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین روایت ہے, جس کے یعنی ضعیف ہونے میں جو ہے کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے. جی, اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, جسے حدیث کے تمام محدثین نے امام بخاری, امام مسلم, امام نسائی, امام ترمذی, امام ابن ماجہ, امام مالک, امام احمد, تمام نے اپنی کتابوں میں, امام اوزاعی, یاسم مسند ابی یعلا, مسند عبد الرزاق, جتنی حدیث کی کتابیں ہیں تمام کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر, اور اسی روایت میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. یہ روایت حدیث کی تمام کتابوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے موجود ہے. اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور پھر ہاتھوں کو باندھیں. اسی طرح ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم میں موجود ہے, جو 10 صحابہ کے سامنے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نماز کو بیان کرتے ہیں, اور نماز کو جو ہے وہ جو ہے یعنی نماز کو جو ہے بیان کرتے ہیں, اور اس میں اللہ اکبر کہنا اور ہاتھوں کو اٹھانا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ان تمام روایات میں تکبیر بھی موجود ہے اور ہاتھوں کا اٹھانا بھی موجود ہے, اور بھی بہت ساری روایات ہیں. ان ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا جاتا ہے, انگلیوں کانوں کی اتھیلی کا اندر والا حصہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, اور کانوں کے برابر میں جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کانوں کے برابر جو ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں, اسی طرح کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے. کانوں کو ٹچ نہیں کیا جاتا, یا کانوں کی لو کو ہاتھ انگوٹھا نہیں لگانا ہوتا, انگلیاں سیدھا ہوتی ہیں. ترمذی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے تھے تو مد اصبعیہ, ہاتھوں کو لمبا کرتے, زبردستی دبا کر نہیں جوڑتے تھے اور نہ ہی زبردستی ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولتے تھے, بس درمیانے میں جہاں انگلیاں ہوتی ہیں اس کو اپنے کانوں کے برابر اٹھاتے. جب ہمیں کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ ہاتھ اوپر کر لو ورنہ گولی مار دوں گا, سٹینڈ ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ, تو ہاتھوں کو ہم اوپر اٹھا لیتے ہیں کانوں کے برابر کہ لو جی میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا, اب میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے. جب اللہ کے آگے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے تو اے اللہ اب میں نے سارا کچھ تیرے حوالے کر دیا, اب میں جو ہوں تیرے سپرد ہوں, یہی مفہوم ہوتا ہے. ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا جاتا ہے. اور حضرت مالک ابن حویرث کی روایت مسلم میں یہ بھی ثابت ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا جاتا ہے, لیکن اس کو ٹچ نہیں کیا جاتا, ٹچ نہیں ہے ہاتھوں کو, اور ہاتھوں کو مکھیوں کی طرح ایک دم اٹھا کے بھی نہیں پھینکنا, بلکہ تھوڑا سا آہستہ سے جائیں اور ایک لمحہ کے لیے اس میں سٹاپ کریں اور پھر اپنے ہاتھوں کو نیچے لا کے باندھنا ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر کی روایت, امام حضرت مالک ابن حویرث کی روایت, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے مصنف عبد الرزاق میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے مصنف عبد الرزاق میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے مصنف عبد الرزاق میں نقل کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے جسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اسی طرح 10 صحابہ کے سامنے روایت بیان کرنے والے ابو سعید الساعدی جن 10 صحابہ میں حضرت علی موجود ہیں، حضرت معاویہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اسی طرح عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے یہ چند صحابہ کے میں نام لے رہا ہوں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع کرنے میں اللہ اکبر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر اسی طرح جب رکوع سے اٹھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ان تم اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پھر اسی طرح اٹھاتے جیسے شروع میں اٹھایا، ان تمام صحابہ نے ان تینوں پوائنٹ کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، ان تمام صحابہ سے یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام روایت کو الگ سے میں نے یا آج کر کے کسی عالم نے نہیں بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک الگ سے کتاب جمع کر دی ہے اور اس کا نام رکھ دیا جز رفع الیدین، اور اس میں الگ سے یہ روایت جمع کر دی ہیں سند کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے اور ہاتھوں کو یوں اٹھاتے اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت اٹھاتے. امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الگ سے موجود ہے جزء رفع الیدین. تو بہرحال اب اس میں یہ تصور میں لانا کہ جی تکبیر تحریمہ تھی ہی نہیں بعد میں آئے گی، عجیب بات ہے. نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار دیا ہوا ہے، لازم التکبیر، یہ جو ہے حدیث کے الفاظ ہیں جس کا معنی ہے کہ تکبیر ہی سے نماز ہوتی ہے، اور تکبیر تحریمہ کو تو بعض لوگ جو ہے اس کو نماز کا رکن شمار کرتے ہیں کہ یہیں سے نماز ہوتی ہے، کیسے تکبیر تحریمہ پہلے میں نہیں تھی اور بعد میں آگی. اور پھر انسان عجیب ہے کہ جن صحابہ کے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی کے اشارے پہ یہ کر دیتے تھے، کیا تصور کرتے ہیں کہ وہ جو ہے یعنی بت لے کے جاتے تھے اور وہ بغلوں میں لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس لیے تکبیر تحریمہ کرائے گی؟ وہ اصل بات میرا خیال ہے کہ وہ مجلس میں بیان کرنا بھول گئی ہیں، اصل یہ تھا کہ جی وہ بت لے کے جاتے تھے اور جو رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر ہے اور رکوع میں اٹھتے وقت اللہ اکبر ہے، اس میں بت جو ہے وہ جو ہے یہ لے کے جاتے تھے اور وہ اس کو گرانے کے لیے تکبیریں کہی گئی تھی اور بعد میں جو ہے وہ ختم ہو گئی رکوع کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا اور نہ اٹھانا. دیکھیں یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، نہ ہی نہ پہلی تکبیر میں کوئی بت لے کے جاتے تھے، نہ ہی رکوع کی تکبیروں میں کوئی بت لے کے جاتے تھے، وہ ان صحابہ سے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ والا واقعہ نہ ہی کسی حدیث کی کتاب میں ہے، نہ کسی تاریخ کی کتاب میں، کہیں نہیں ہے. پتہ نہیں جو غلط بات ہوتی ہے وہ مشہور کیسے ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے مشہور ہو جاتی ہے. جی لوگ بت لے کے آ جاتے تھے بغلوں میں اور ان کو گرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، جو اس طرح کی ہوتی ہے وہ مشہور پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جزاکم اللہ احسن. جی یہ تمام احادیث میں، تمام ائمہ کرام میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے. امید ہے کہ اس سوال کا جواب تو مل گیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ عمرہ کیا ہے اور بال کاٹنا بھول گئے. میرا خیال ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ عمرہ کرتے وقت کون بھولتا ہے کہ عمرہ ختم ہی اس پہ ہوتا ہے، عمرہ ختم ہی اس پہ ہوتا ہے. یہ عمرہ کر کے بالوں کو کاٹنا بھول جانا یہ تو تھوڑا سا مشکل بات ہے. کہیں گے جی میں عمرہ کر کیا ہے اور پھر بال کاٹنے بھول گئے اور اس پہ جو دو دن بعد کاٹا جائے، تو برحال یہ ہے کہ یہ ایسا ہونا چلے اگر ہو جائے تو جب تک بال نہیں کاٹے جائیں اس وقت تک انسان احرام میں ہی شمار ہوتا ہے، احرام میں ہی شمار ہوتا ہے. جب تک بال نہ کاٹے جائیں اس وقت تک احرام میں ہی شمار ہوگا. ایک دن ہو گئے، دو دن ہو گئے، بال کاٹیں گے تو اب اس کا عمرے کا احرام ختم ہوا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اب اس میں اگر کوئی اس نے خلاف ایسا کام کر لیا جو احرام کے خلاف ہونے والا ہے تو اس پر اسے جو ہے وہ دم دینا پڑے گا, یعنی کوئی کھانا نہیں کھلانا پڑے گا, باقاعدہ کوئی جانور جو ہے جیسے قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے اس طرح کوئی جانور جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں یہ کچھ ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ یہ جو دم والی یا جانور بات ہوگی نا, یہ ایک عجیب ہی ہے جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ لوگ کوئی بھی غلطی کر لیں تو چلو کیا ہے, خیر ہے میں ایک جانور ہی دے دوں گا, بات ختم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے, اتنی سی جو ہے وہ یعنی اس طرح کی غفلت ہونا تھوڑا سا مشکل ہے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ فوت شدہ کو جو ہے اسکائپ پہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں دیکھنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شرعی امر ہے, دیکھنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شرعی لحاظ سے لازمی ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ فوت شدہ کو جو ہے وہ دیکھ لیں اور وہ جو ہے دیکھیں کہ وہ یعنی کیسا, یہ کوئی شرعی لحاظ سے کوئی یعنی لازمی چیز نہیں ہے اس کو جو ہے وہ دیکھنا. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کو ایک دنیاوی معاملہ سمجھا جائے, اس کو شرعی لحاظ سے کوئی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں. جیسے آپ دنیاوی لحاظ سے دوسروں سے باتیں کرتے ہیں, دوسروں سے کوئی کرتے ہیں تو اس طرح کر کے, لیکن یہ دیکھنا کہ جی غیر محرم کا چہرہ دیکھنا اس طرح کی بات نہ ہو. اگر محرم کے لیے ہو, عورت ہے تو عورتوں کے لیے دیکھنا ہو, ہاں اس طرح کے ہو, تو اللہ علم کو اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دنیاوی ہی معاملہ, اس کو شرعی معاملہ جو ہے وہ نہ بنایا جائے. جیسے ہم باقی وسائل استعمال کرتے ہیں آواز کے لیے کہ میری اور آپ کی آواز پہنچے, اسی طرح ایک وسیلہ ہے, اللہ علم اس کو کوئی شرعی چیز جو ہے وہ نہیں دے سکتے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریس کیا, یا بھائی اعجاز بھائی آپ آ جائیں, دیر نہ کریں, اور آپ کا یہ سوال آج آخری سوال ہے. جی اعجاز بھائی.
سید الاستغفار کو ہم صبح اور شام کے علاوہ اور کسی بھی اوقات میں اس سید الاستغفار کو دوسرے بہت سے استغفار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے جن کو ہم پڑھتے ہیں جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے، جیسے استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اسی طرح جیسے دوسرے استغفار کو ہم دن میں جب بھی فرصت ملتی ہے یا رات کو پڑھتے ہیں، تو کیا سید الاستغفار کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، یا اس کی اہمیت فضی مخصوص ہے؟ جزاک اللہ خیر.
جی بھائی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کو جزا خیر دے، امید ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی. میں آپ کو ڈائریکٹ آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. تو میرے بھائی، سید الاستغفار کو بھی آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بس صبح و شام پڑھنے کی یہ فضیلت ہے جو آپ نے بتائی ہے. اس کے علاوہ جب چاہیں دعا کریں سید الاستغفار پڑھ کے، دعا انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اللہ تعالی قبول فرمائے گا. یہ استغفارات میں جتنے بھی استغفار ہے ان میں سے یہ سید الاستغفار ہے، کہ یہ بڑا استغفار ہے. تو آپ اس کو جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ایک ہے اجازت اور ایک ہے اس کی فضیلت. فضیلت جو ہے وہ صبح و شام ہی ہے، وہ والی فضیلت جو آپ نے بتائی ہے. صبح کو پڑھے شام کو فوت تک فوت ہو گیا جنت میں، شام کو پڑھا صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں. یہ والی فضیلت صرف اور صرف جو ہے صبح شام پہ. باقی اس کے علاوہ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی جتنے بھی استغفارات ہیں ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی منع ہونا نہیں ہے کہ فلاں ٹائم نہیں پڑھ سکتے اور فلاں ٹائم پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بس کوشش کریں تھوڑا سا، یہ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کوشش کر لیے کریں. عربی بہت ایک نازک زبان ہے، بہت ایک نازک زبان ہے. اس کا جو ہے تلفظ کو صحیح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں اس میں تھوڑا سا انسان سیکھ پہ بیٹھ نہ جائے کہ بس ہم نے سیکھ لیا، لیکن کوشش کریں تھوڑا سا جو بھی پڑھیں یاد کریں، قرآن مجید کو بھی پڑھیں تو اپنے تلفظ کو جو ہے صحیح کریں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. ما استطعت کہہ دیں گے تو اس کا معنی میں نہیں طاقت رکھتا ہوں. ما استطعت کا معنی یہ ہو جائے گا جتنی میں طاقت رکھتا ہوں اللہ اتنے تیرے وعدے پہ قائم ہوں. اور ما کو لمبا کر دیا تو بن گیا میں نہیں طاقت رکھتا ہوں جی. تو اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. بس ہم تھوڑا سا دعاؤں کے یہ ہماری دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنی ہم اپنی طرف سے کوشش کریں دعاؤں کو تھوڑا سا بہتر انداز میں کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح پڑھنے کا انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے، آج میں اسی پر جو ہے اکتفا کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پروگرام جو ہے چلتا رہے گا. آپ لوگ جو ہے دعا میں جو ہے ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو ہے وہ پروگرام جو ہے دوبارہ شروع ہوگا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. آج کی مجلس کا ہم یہی پہ اختتام کرتا ہوں. اختتام کرنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ دروس جو ہے وہ یعنی اپلوڈ ہو جائیں گے ابھی تھوڑی دیر تک. یہ جتنی بھی اس کی ریکارڈنگ ہے وہ ساری ساری آپ لوگ ویب سائٹ سے بھی سن سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.